में तो इशारा दिया है कि आज मीटिंग हो रही थी चार ममालिक के दरमियान और उन लोगों ने उस मीटिंग का जवाब जो है ना वो अमरीकी सूरत में दे दिया। तो इससे आप अंदाजा लगाए कि इस अमल को कितनी मुश्किल के साथ या पेचीदगी के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है।
अच्छा, एक एक सवाल ये पैदा होता है अकील यूसुफ जई साहब की, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला ये है कि अब तालिबान को अफगान गवर्नमेंट के साथ तो मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जाए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका अपनी इसकी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जब तक एक मुतालिका पार्टी या एक मुतालिका फरीक इस बात के तैयार नहीं होता कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा, तो क्या वो सूरतें हो सकती हैं कि उनको आमादा किया जा सके, इसलिए कि उनके बगैर तो हर चीज़ बेकार है।
जी, इसमें उनकी जो शरायत सामने आ रही है उससे तो जाहिर सा लग ये रहा है कि वो मुज़ाकरात के लिए अगर तैयार है न वो मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। और इसकी वजह भी मैं आपको बता दूं, इसकी वजह बुनियादी ये है कि तालिबान अपर हैंड पर है और हुकूमत या रियासत जो है उसकी पोजिशन काफी कमजोर है और शायद इसी चीज का या इसी फैक्टर का तालिबान फायदा उठा रहे हैं और वो अपनी शरायत बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने एक शर्त ये भी रखी है कि हम अफगान हुकूमत की बजाय अमरीका से मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं क्योंकि अमरीका ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया हुआ है और अगर कोई एक फरीक अफगानिस्तान की जमहूरी और आईन हुकूमत को नहीं मानता तो उसके साथ मुज़ाकरात के अमल किस तरह आगे बढ़ाया जाएगा, ये काफी पीछे का मसला है।
अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है जो अखिल साहब जिस वक्त सूरत हाल रियलिटी ऑन द ग्राउंड है कि एक तरफ तो अफगानिस्तान में तालिबान कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, दूसरी तरफ TTP पाकिस्तान में फिर नए सिरे से एक्टिव हो गई है, उधर दाइश का भी दबाव बढ़ता जा रहा है, तो ये सूरत हाल किस जानिब जा रही है?
काफी पीछे भी है और मेरे ख्याल में रियासतों की जो एक उन्होंने एक गुडविल दिखाई कि शायद इसको प्रैक्टिकल शेप देने की कोशिश है, अगर दी होती और अमली इकदाम किए जाते या जॉइंट वेंचर किए जाते या एक जॉइंट एक्शन का जो एक मुतालबा किया जा रहा था कि पाकिस्तान अमरीका और अफगानिस्तान जॉइंट एक्शन ले दोनों ममालिक में, उसका फुकदान नजर आ रहा है कि वो हमें अमली होते दिखाई नहीं दे रहा और शायद इसी तरह तालिबान और उनकी फिराजी और दाइश वगैरह फायदा उठा रहे हैं। असल में इस वाले इजलास में शायद एक मैकेनिज्म पर बात हुई है जिसकी डिटेल शायद एक दो दिन में आ भी जाए और जो हमारी इतलात है वो ये है कि इस सूरत हाल पर जो कि बॉर्डर की दोनों जानब बनी हुई है इस पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया गया है और उसमें एक गैर मुसद्दक इतला है उसमें ये है कि अगर तालिबान अफगान तालिबान सियासी अमल का हिस्सा नहीं बनते और इसी पेशकश का मतलब जवाब नहीं देते तो फिर दोनों ममालिक में तरीन जैक एक्शन लिया जाए और शायद उस पर कल दिन पहले जो GHQ का दौरा किया था अफगान फोर्सेज के चौथे बरहान में इस पर बात भी हुई है। तो मेरे ख्याल में दो ऑप्शन रह गए हैं, एक तो ये कि बेहतरीन तरीके से इस डिलेट को खत्म करके उनको मुज़ाकरात पर आमादा किया जाए, अगर वो आमादा नहीं हुए तो दूसरा ऑप्शन फिर इलेक्शन का रह जाए और मेरे ख्याल में आज की इजलास में इस पर बात हुई होगी।
अच्छा, हमारे साथ रहिएगा, हमें ज्वाइन किया है सेनेटर जनरल अब्दुल कय्यूम साहब ने, बहुत शुक्रिया, आप एक रिसेप्शन में थे वहाँ से आप उठ कर आए। सेनेटर कय्यूम साहब, ये बताइए कि आज जो मुज़ाकरात हुए हैं आप उनसे क्या तवक्कुआत वाबस्ता कर रहे हैं, इसलिए कि अभी तक ये तीसरा इजलास था, अभी तक कोई खास नतीजा बरामद नहीं हुआ है।
या देखिए, द वेरी फैक्ट कि हम लोग एंगेज हैं और कंसर्न हैं इसके ऊपर, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, हमारी जो अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत है अशरफ गनी साहब की और पाकिस्तान की हुकूमत, और इसके अंदर कंसर्न है और इन्वॉल्वमेंट है चाइना और अमेरिका की, तो आई थिंक ये एक एनकरेजिंग प्रोग्रेस है। लेकिन मैं इससे आपसे इत्तफाक करूंगा कि जब तक कि कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो जाता उस वक्त तक हम कोई उम्मीद नहीं बांध सकते, लेकिन मेरे ख्याल में एफर्ट्स जारी रखनी चाहिए और डिस्करेज नहीं होना चाहिए कि अगर अफगान तालिबान जो पिछले 10-12-15 सालों से लड़ रहे हैं अगर वो उनमें से कुछ रेजिस्टेंस का इजहार करते हैं या कुछ वो अपने तौर के ऊपर कार्रवाइयां करते हैं, तो क्योंकि इन कार्रवाइयों की वजह से ही तो उन्होंने अपने आप को जिंदा रखा हुआ है। हमें ये फैक्टर जेन में रखना है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें इनको एंगेज भी रखना है ताकि हमें एंडेवर करते रहें तो शायद हम किसी नतीजे पर पहुंचे, चूंकि ये फैक्ट है कि इवन तालिबान को भी पता है कि पिछले 10-15 सालों से जो ये फाइट हो रही है اس سے آؤٹ کم تو کچھ نہیں نکل سکے گی. آلدو انہوں نے بہت سی تباہی ہوئی ملک کے اندر, بیرونی افواج بھی آئیں ان کی اپنے ملک کے اندر, اپنے بھائی بہن بچے بہت سے لوگ یتیم ہوئے بچے اور بہت سی لوگ مارے گئے. تو میرے خیال میں یہ ایک پروسیس اچھا ہے, ہمیں پوری امید رہنا چاہیے, لیکن یہ ایک لانگ جرنی ہے. اور اس کے اوپر آپ ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ جنرل جان جو کیمپبیل کا ہے جو بیان, انہوں نے بھی سینٹ کی جو کمیٹی کے سامنے امریکہ میں کہا ہے
جی
کہ جی ہمیں یہ لانگ بیٹل ہے جس کے لیے ہمیں ایفرٹ چاہیے, اور ٹروپس کے لیے وہ ٹروپس کو بھی زیادہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ٹروپس کو ریسورسز بھی دی جائیں.
صحیح.
تو یہ ایک ایفرٹ ہے. پاکستان بھی اس سے بہت کنسرنڈ ہے, ان دی سینس کہ پاکستان کے اندر جو امن ہے اس کا بھی دار و مدار افغانستان کے امن پہ ہے. تو ہم تو پوری ایفرٹ دیانتداری کے ساتھ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بارڈروں کو مینج ہو, لوگ یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں آ کے یہ کاروائیاں نہ کریں, اور افغان بھائی ہمارے اپنی مرضی کے مطابق اپنی حکومت کو بنائیں اور اپنے معاملات کو چلائیں.
جنرل قیوم صاحب, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تک کی جو ایفرٹس ہیں وہ بالکل بے نتیجہ ثابت ہو رہی ہیں, اس لیے کہ طالبان جو ہے وہ کسی صورت سے مذاکرات کی میز پر آنے کو تیار نہیں ہے. دوسرا آپشن کیا ہے پھر پاکستان کے پاس یا افغانستان کے پاس یا امریکہ اور چین کے پاس؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ایفرٹ کو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے, ایفرٹ جاری رہنی چاہیے, کیونکہ طالبان کے اپنے گروپس کے اندر بھی ڈفرینسز ہیں اور ان کے اپنے ریزنز بھی ہیں. لیکن ان ایڈیشن ٹو دیٹ ہمیں افغانستان کے اندر حکومت کو مضبوط کرنا ہے, ان کی پارلیمنٹ کو امپاور کرنا ہے, ان کی فوج کے اندر جو ان کی جو ہے اس کو مور پروفیشنل بنانے کی ضرورت ہے, ان کے فائنانشیل ڈیفیکلٹیز ہیں ان کو دور کرنا بڑا ضروری ہے, ان کی اتنی پاورز ہونی چاہیے کہ وہ بارڈرز کو مینیج کریں اور اپنی رٹ کو اسٹیبلش کریں افغانستان کے اندر. یہاں یہ طالبان ایک اپنی ایفرٹ کرتے ہیں اپنی طاقت دکھانے کے لیے, وہاں جو افغان میں پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس کو بھی یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ وہ جینونلی ان کنٹرول ہیں ملک کے اندر اور وہ پسپائی کی طرف نہیں جا رہے. کیونکہ جو کیمبل جو جنرل ہیں امریکن, ان کے جو بیانات ہیں ان سے یہ اندیا ملتا ہے کہ ابھی تک یہ کہیں آرگنائز نہیں ہے اور پاکستان افغانستان کے اندر ایک ٹرمائل کی صورت ہے. اس میں جو بھی تعاون چاہیے نیبرنگ کنٹریز کا, سپر پاس کا, پاکستان کا, ہم نے تو آفر کیا کہ ہم آپ کی آرمڈ فورس آرمی کو ٹرین کرنے کے لیے, اور ان کے کچھ لوگ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں سیکورٹی کی ٹریننگ بھی کر رہے ہیں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لانگ ڈراؤن پروسیس ہے جس میں صبر کی ضرورت ہے. سچویشن تل اس کے بیٹر ہے اللہ کے کرم سے, اور افغانستان کے اندر جو سچویشن ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے, چونکہ ایک وقت تو تھا 130,000 فوج جی نیٹو کی تھی, آج اگر ان کے 10,000 لوگ ہیں تو آفٹر آل وہ ملک کو چلا رہے ہیں, اپنے لوگ ان کی اپنی حکومت ہے, ان کی پارلیمنٹ ہے, اسی کو انکریج کرنا چاہیے اور اسی سے ہم آگے چل سکتے.
اب بہت شکریہ سینیٹر قیوم, آپ جائیں پارٹی انجوائے کریں, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پارٹی چھوڑ کر آئے. جی عقیل یوسفزئی صاحب, ایک آخری سوال, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دوسرا آپشن جس کے بارے میں آپ نے بھی تذکرہ کیا ہے استعمال کیا گیا, خدا نہ خواستہ یہ مرحلہ پیش آ گیا, تو کیا صورتحال کو قابو کیا جا سکے گا؟ اس لیے کہ پہلے بھی یہ کوششیں ہو چکی ہیں.
دیکھیے جعفری صاحب, آپ کے سوال سے قطع نظر شاید لی میں کہوں گا کہ جنرل صاحب نے جو بات بتائی ہے یا پاکستان میں ایک نیریٹو جو ایک نیا سامنے آیا ہے
جی,
کہ پاکستان میں یہ تاثر دینا کہ پاکستان میں اس لیے حملے ہو رہے ہیں یا ملٹری ہے کہ افغانستان اپنے حالات کنٹرول میں کر, میرے خیال میں یہ بالکل غلط کا مطلب ہے. اس پر پاکستانی پالیسی سازوں کو سمجھنا چاہیے. پاکستان ہی نے 75 کے قریب قرارداد تنظیم میں بین کی ہے, اور پاکستان ہی نے کل یوم کشمیر کے دن پر چند دو تین قرارداد تنظیمیں جو کہ انٹرنیشنلی ڈکلیئر ہوئی ہے انہوں نے ریلیاں بھی نکالی ہے, ان کی سرگرمیاں بھی جاری ہے. میرے خیال میں پاکستان کو اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر بھی ایک قسم کی گروپ موجود ہے جو کہ شاید افغان طالبان سے بھی زیادہ مضبوط ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے جب تک مجھے نہیں لگ رہا کہ اس مسئلے کو مزید دی جا سکتی ہے, اس لیے کہ پاکستان افغانستان کے علاوہ یہاں پر امن اور سیکیورٹی کا مسئلہ درپیش ہے, اس میں مسئلے میں کمی نہیں آ رہی. آپ نے آج آپ نے دیکھا بھی اور مختلف لوگوں سے یہ ثابت بھی ہے کہ ان کی صلاحیت کم نہیں ہوئی ہے. میرے خیال میں اس کو ایک تو پاکستان کے اندر ایڈریس کرنا چاہیے, افغانستان کو بے شک اپنے سیکیورٹی کو ایڈریس کرنا چاہیے, مگر جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے وہ ہے کنسرن ہے خاص کر گلوبل ٹیررزم کے حوالے سے, جس میں 2015 کے دوران 33% اضافہ ہوا ہے, اور اس ٹیررزم کو آپ افغانستان اور پاکستان کے گروپوں سے الگ نہیں رکھ سکتے. اس کے علاوہ ان ممالک کے خاص کر چین اور امریکہ کے اپنے مفادات ہے, اقتصادی مفادات ہے, علاقائی مفادات ہے, ان کے لیے ان کا پریشر ہے کہ اب ایک جائنٹ ایکشن یا ایک میکنزم پر بات کی جائے. اور میں پھر سے آپ کو بتاتا ہوں کہ دو تین چار دن پہلے جو افغان ڈیلیگیشن آرمی کے لوگ آئے تھے جی ایس کیو میں, ان کے درمیان بھی اس ایشو پر, اس آپشن پر بات ہوئی ہے, اور آج کے اجلاس کے بارے میں تفصیلات ابھی آنی باقی ہے, اس میں بھی یہ بات ہوئی ہے کہ اگر طالبان مذاکرات پر نہیں بیٹھ رہے تو دوسرا آپشن کیا ہے, تو دوسرا آپشن تو پھر جیٹ ایکشن ہی کا ہے.
بہت شکریہ عقیل یوسفزئی صاحب. اور سامعین, اب ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب, لیکن اس سے پہلے ہم ایک اسٹیشن آئی ڈی لیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب جبران ناصر صاحب, سول سوسائٹی کے ایکٹیوسٹ ہیں, اور طارق ارشد صاحب ہیں جو پریسیڈنٹ ہیں شہدا فاؤنڈیشن اور لال مسجد کے, جس نے جناب جبران ناصر کے خلاف ایک رپورٹ درج کرائی ہے کہ وہ نفرت پھیلا رہے ہیں ان کے خلاف اور بھڑکا رہے ہیں لوگوں کو. ہم دونوں سے گفتگو کریں گے, لیکن پہلے ایک اسٹیشن آئی ڈی.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
ویلکم بیک. جناب جبران ناصر صاحب, آپ کے خلاف اور خرم زکی صاحب کے خلاف لال مسجد اور شہدا فاؤنڈیشن نے ایک کمپلینٹ درج کرائی ہے کہ آپ نفرت پھیلا رہے ہیں ان کے خلاف, مولانا عبدالعزیز کے خلاف, اور اس سے قبل آپ بھی ایک رپورٹ اس قسم کی لکھوا چکے ہیں, درخواست دے چکے ہیں. یہ قصہ کیا ہے, آخر یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟
سر میں وضاحت کر دوں, میرے خیال میں آئی ول بی فیئر. میرے خلاف جو رپورٹ درج کرائی ہے وہ ایک اور کرائم کے لیے ہے جو ان کے بکول کرائم ہے, اور جو خرم زکی کے خلاف ہے وہ ایک اور ایکٹ کے لیے ہے. اور میرے خلاف بالخصوص جو انہوں نے رپورٹ درج کرائی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے بیانات دیے ہیں اورنگزیب فاروقی کے خلاف. طارق اسد صاحب اکثر پروگرام میں شامل ہیں, وہ جانتے ہیں کہ سپہ صحابہ اہل سنت والجماعت دونوں کا جن سے تعلق اورنگزیب فاروقی کا ہے, وہ ایک کالعدم جماعت ہے, وہ بینڈ آؤٹ فٹ ہے. یہ چودھری نثار صاحب کے اپنے الفاظ بھی ہیں جو پی ٹی وی ورلڈ کو دیے گئے انٹرویو March 2015 میں آپ کو مل جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اورنگزیب فاروقی فوج شیڈیول میں آتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ لال مسجد کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو بے گناہ کہتے ہیں, اپنے آپ کو معصوم کہتے ہیں, وہ کیوں اورنگزیب فاروقی جیسے دہشت گرد اور سپاہ صحابہ جیسی دہشت گرد تنظیم کے سپوکس پرسنز بن کے میرے خلاف اس طرح کا ایک فریولس کیس فائل کر رہے ہیں؟ یا تو وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ کل عدم جماعتوں کے ساتھ جو پاکستان میں بینڈ ہے, جو فقہ ورانہ نفرتیں پھیلاتی ہیں اور کلنگز کرتی ہیں, وہ ان کے ریپرزینٹیوز ہیں اور ان کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں. اور میں اسے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ کیس داخل ہوتا ہے, یہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے, میں یہ حلفیہ کہہ رہا ہوں. میں نے آج اپارا تھانے کے ایس ایچ او کو بھی فون کیا, ان کے پاس میرا نمبر اور ڈیٹیلز موجود ہیں. جیسے یہ پرچہ کٹے گا میں خود جا کے والنٹریلی گرفتاری دوں گا اور پوسٹ اریسٹ بھی اپلائی کر دوں گا. مجھے تھانے میں رات گزارنے سے کوئی قباحت نہیں ہے. ہماری جنگ رول آف لا کے لیے ہے, وہ رول آف لا میرے لیے اتنا ہی برابر ہے جتنا میں چاہتا ہوں کہ عبدالعزیز کے لیے برابر ہو. اور ہم ان میں سے نہیں ہیں جو اپنے آپ کو غازی یا مجاہد کہلواتے ہیں مگر کورٹ میں آنے سے ڈرتے ہیں, قانون کے سامنے کھڑے ہونے سے کانپتے ہیں.
جناب طارق اسد صاحب, اب آپ کے چانس ہے, آپ بتائیے کہ آپ کو آخر شکایت کیا ہے سول سوسائٹی سے, جبکہ خود دو حکومت نے ابھی تک آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی ہے, اور اس کے باوجود بھی مولانا عبدالعزیز نے بیل بیفور اریسٹ کے لیے درخواست دی.
میں یہ پوچھتا ہوں یہ جبران ناصر سے کہ سول سوسائٹی کیا ہوتی ہے؟ کیا سات بندے وہ جو کہ اینٹی اسلامک ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوں, جو یعنی قادیانیوں کو یہ کہتے ہوں کہ یہ مسلم ہیں اور انہی کی پارٹیوں میں چیف گیسٹ بنتے ہیں وہاں جا کے, اور یہ جان بوجھ کے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, سلمان تاثیر کی بچی کے اوپر مشینیں جلانا اور لال مسجد کے شاعر اسلام کے خلاف جا کے پروٹیسٹ کرنا, اور یہ سات آٹھ لوگ ہیں چنے ہوئے جو کہ اینٹی اسلامک ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں اور جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ اسلام کی انڈائریکٹلی دشمنی کرتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ ان کے بیک گراؤنڈ کیا ہیں. یہ پاکستان کی سالمیت اسلام کی شاعر اسلام کے خلاف, اور انڈائریکٹلی یہ لال مسجد کے خلاف جب کرتے ہیں تو اس کا مقصد اصل یہ ہوتا ہے کہ مسجد اور مدرسہ کے خلاف ہے, اور یہ آزادی نسواں, اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ اس تھیوری کے اوپر کام کر رہے ہیں یہ چند لوگ, جو کہ ایک ویسٹرنزم کی ایک تھیوری ہے, جس میں کہ یہ کہا گیا کہ اس اکنامک پروگریس میں مذہب حائل ہے, اور یہ مذہب کے خلاف, صرف یہ نہیں کہ اسلام کے خلاف بلکہ ان کا جو اصل موٹو ہے وہ مذہب خلاف ہے, اور فریڈم آف چوائس ان کا اصل جو ہے مقصد ہے, اور یہ دوسری ٹرمینالوجی انڈینائزیشن آف مسلمز کا یہاں پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے, جس کو پروفیسر بلراج مندھر جو ہے, جو راشٹرا سوامی سیوک سنگھ کا پریزیڈنٹ تھا, جس کا یہ جس نے یہ نکالا کہ انڈینائز کیا جائے مسلمانوں کو سب کانٹیننٹ میں, یہ ساری اس تھیوری پر پاکستان کے اندر ان سے یہ پوچھے کہ کیوں اپنے کام کیوں نہیں کرتے, دھندا نہیں ہے صرف باہر کے ایجنٹس بن کے ایجنڈا لے کر یہاں سے یہاں آتے ہیں, اور یہ لال مسجد کے باہر بیٹھ کے تو شاعر اسلام کی توہین کرتے ہیں, یہ ان کو احساس نہیں. اب اگر یہ کریں گے ایف آئی آر جھوٹی کرائیں گے, میں نے اس دن ایک پروگرام میں ان سے پوچھ لیا کہ نادیہ مرزا کے سامنے کہا کہ قرآن اٹھائے کہ جھوٹی ایف آئی آر آپ نے کرائی, نہیں اٹھا سکے, میں نے قرآن پاک اٹھا کر میں نے کہا کہ جھوٹی ایف آئی آر ہے کیونکہ میں وہاں پہ موجود تھا, اور اب دو لوگوں نے صرف تقریر کی اور بولا رہے وہاں قتل موجود نہیں تھے.
طارق حسن صاحب ذرا میری بات سنیں, آپ طارق حسن صاحب میری بات سنیں,
ایک نہیں بیسیوں ایف آئی آر کرانے کے لیے, یہ ان کے اوپر مت ڈالیں کہ یہ جو کلادم جماعتیں ہیں, میں خود جہاں سب جماعتوں کو میں
طارق حسن صاحب ذرا میری بات سنیں نا باپ,
اور میں جب اس قسم کے یہ کریں گے غلط اور جھوٹے ایف آئی آر کرائیں گے تو میں ان کے خلاف کئی سچی ایف آئی آر کراؤں گا, ان کو میں ان کا یہاں
اچھا آپ دوسرے کی بات بھی تو سنیں. دیکھیں میں نے آپ کو پروگرام اس لیے نہیں بلایا کہ آپ ایک دوسرے کی توہین کریں, سویلائز طریقے سے ہمیں بات کرنی چاہیے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا وہاں پر لال مسجد سے ہیٹ اسپیچز نہیں ہوتی ہیں, اور اگر یہ لوگ کر رہے ہیں تو حکومت کے قوانین موجود ہیں, حکومت خود اس بارے میں کاروائی کرے گی, آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟
میں کون ہوتا ہوں اور جبران ناصر یا خورت زکی یہ کون ہوتے ہیں یا دوسرے تیسرے جو میں نام ابھی کہیں لے دوں گا وہ کون ہوتے ہیں بھائی, وہ حکومت کرے, ان کی کیا یہ خدائی خدمت گار ہے کہ یہاں, اور میں جانتا ہوں میں وہاں پڑھتا ہوں جمعہ پڑھتا ہوں, وہ لال مسجد کیا ہے, ایک مسجد ہے جہاں پہ ہزاروں لوگ نماز پڑھتے ہیں, وہاں پہ کوئی اس قسم کی یعنی
وہاں سے کوئی ہیٹ اسپیچ نہیں ہوتی,
یہ
وہاں کوئی ہیٹ اسپیچ نہیں ہوتی
گیا ہے کہ وہ مشرف کو معاف کر دیں, یہ اصل ان کا مقصد ہے.
وہاں پر ایک بات مجھے بتائیے, لال مسجد میں کوئی ہیٹ اسپیچ نہیں ہوتی؟ لال مسجد سے کوئی ہیٹ اسپیچ نہیں ہوتی؟
نہیں نہیں ایسی کوئی ایسی بات نہیں ہے, قطعاً نہیں. آپ دیکھیں یہ بات کہ جو انہوں نے مذمت نہیں کی, حالانکہ مذمت بھی کی, لیکن اگر کوئی مذمت نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کون سا قانون ہے کہ کسی نے اگر فرض کرے کہیں دہشت گردی ہو جائے تو کسی نے مذمت نہیں کی تو کون سا جرم ہے, یہ وکیل ہے یہ مجھے پتا ہے کہ کس زمرے میں پی پی سی یا کسی اور زمرے میں آتے ہیں دہشت گردی کے یا فیسیلیٹیٹرز میں کسی طرح بھی آتے ہیں یہ, لیکن انہوں نے بعد میں بھی ابھی بھی کل یہ جب ان کی میل کرائی ہے تو اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ میں ہزار بار مذمت کرتا ہوں, اسی کو صرف نشانہ بنا کر کہ اس نے مذمت کیوں نہیں کی. بھائی آپ نے کبھی لال مسجد کے اوپر جو سانحہ ہوا بچوں کو سفید فاسفورس جلایا گیا, میری کتاب پڑھنے میں آپ کو انشاءاللہ بھیجوں گا ضرور
جی.
آپ دیکھیے کہ اس وقت تو کسی نے مذمت نہیں کی, اس وقت تو کسی نے یہاں ان کے ٹاک شو نہیں کی, اس وقت تو کسی نے وہاں پہ مشعلیں موم بتیاں نہیں جلائیں, تو وہ کیا بچے نہیں تھے اس لیے کہ وہ مجرم تھے, اس لیے کہ وہ قرآن پڑھتے تھے, حدیث پڑھتے تھے, اللہ کا کلام پڑھتے تھے, اس لیے وہ یہ دوسری تعلیمات جو ہے جو کہ آزادی کے بارے میں ہے اس کو نہیں پڑھتے تھے, وہ بیچارے اس لیے مجرم تھے, ان کو جلا دیا گیا. یہ ہمارا میں تو ایک مذہبی ایسا شخص نہیں ہوں, لیکن میں کیوں ہوں اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ مسلمان جو پاکستان ہے کس بنیاد پہ بنا تھا.
اچھا میں یہ بہت طویل ہو جائے گی بحث, میں ذرا سا آپ کو روکوں گا یہاں پر جی,
اور اس کے خلاف کام ہو رہا ہے صرف,
میں آپ کو ذرا روکوں گا یہاں پر.
کہنے والے جو لوگ بولو لوگ ہیں کس کو
جی, جبران ناصر صاحب آپ ریسپونڈ کریں گے؟
بات کرنے کے لیے اتنا ہی وقت دیا جائے گا, خاص طور پہ جب اتنے سنگین الزام لگائے گئے ہیں. پہلی بات, سول سوسائٹی کسی آرگنائزیشن کا نام نہیں ہے, میں اس کا سربراہ نہیں ہوں, میں اس کا سپوکس پرسن نہیں ہوں, نہ میں اپنے آپ کو کبھی کسی جگہ پہ اس کا نمائندہ کہتا ہوں. میں بار بار کہتا ہوں یہ سٹیزن ایکشن ہے, اور میں بقول پاکستان کے شہری کے کام کر رہا ہوں, چونکہ میں کوئی ایسی این جی او نہیں چلاتا جو کہ اس چیز کو فنڈ کرے, یا میری کوئی ایسا ادارہ نہیں ان کاموں کے لیے. شاید میڈیا کو اور کوئی بہتر الفاظ نہیں ملتا بجائے اس کے کہ سول سوسائٹی کا لفظ استعمال کیا جائے, طارق اسد صاحب بھی بطور پاکستان کے شہری سول سوسائٹی کی ہی ممبر ہیں, اور ہر سٹیزن ایکشن کو دنیا بھر میں سول سوسائٹی کا ہی ایکشن کہا جاتا ہے, پہلی بات. دوسری بات, عبدالعزیز کے اوپر پی اے پی ایس کی مذمت نہ کرنے کا مقدمہ نہیں ہے. مظاہرین کو ڈرانے کا, دھمکانے کا, ان کے مسلک پہ سوال اٹھانے کا, طالبان سے کال کروا کے ان کو مزید ڈرانے دھمکانے کا مقدمہ ہے. اپنے یہ فیکٹس ٹھیک کر لیجیے. تیسری بات, جب آپ دعوت دیتے ہیں داعش کو یا کسی قلعدم جماعت کا ساتھ دیتے ہیں, ان کو بطور سینئر وکیل سپریم کورٹ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پروٹیکشن آف پاکستان کے اندر کوئی بندہ جو انکریج یا ایڈوکیٹ کرے گا ٹیررزم کو, وہ ملیٹنٹ مانا جاتا ہے, یہ آفینس ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بات کی کہ انہوں نے کیس میں قرآن شریف سامنے رکھ دیا تھا. میں نے ان کو پھر کہا تھا, کورٹ کے اندر جب گواہی ہوتی ہے آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کی گواہی دیتے ہیں. جب کورٹ میں مقدمہ چلے گا میں وہ کام کروں گا. طارق اسد صاحب کوئی کورٹ یا کوئی جج نہیں ہے. تیسری بات کہ 1997-98 کے اندر یہی طارق اسد صاحب تھے جنہوں نے ایک پٹیشن فائل کی تھی کہ سپریم کورٹ کے جج کو فارغ کر دیا جائے, جو کہ پاکستان کا آئین فالو نہیں کر رہے. ان کو شاید یاد نہ ہو آج یہ کیسے انسان کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں جو پاکستان کے آئین کو مانتا ہی نہیں اور جگہ جگہ اس کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے. اس کے آگے انہوں نے کہا لال مسجد سے کوئی ہیٹ سپیچ نہیں ہوتی. 27 ربیع الاول یعنی کہ 8 جنوری 2016 کی 24 منٹ کی تقریر ہے اہل تشیعوں کے خلاف, اس میں حد سے زیادہ ہیٹ سپیچ بھری ہوئی ہے. وائس آف امریکہ کو وہ میں لنک دوں گا, بشرط یہ ہے کہ وائس آف امریکہ اس کو اپنی ویب سائٹ پہ چلانے کی ضرورت کرے اور ان کو کنفرنٹ کرے. ہر وہ ایویڈنس جہاں داعش کی بات ہو یا کچھ بات ہو, میں کوئی کتابی باتوں پہ نہیں جا رہا, عبدالعزیز کے منہ سے اپنے نکلے ہوئے کلامات ہیں. یہ بڑے تیز سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, ویڈیوز اپلوڈ کر کے سوشل میڈیا پہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. ہم سب ایویڈنس سیو کرتے ہیں اور ہم کوئی کیا کہتے ہیں ہیر سے ایویڈنس پہ نہیں جا رہے, وہ تمام ویڈیو ایویڈنس کورٹ میں جمع ہوگا اور وہاں کاروائی ہوگی. اس کے علاوہ میں ان کو یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں طارق اسد صاحب کو, جو پہلا مظاہرہ لال مسجد کے سامنے ہوا تھا, جو پہلا وجل 18 دسمبر کو لال مسجد کے سامنے ہوا تھا, پورا میڈیا وہاں پہ موجود تھا, شاید کسی کے پاس ریکارڈنگ بھی پڑی ہو. اس وقت آغاز گفتگو کا ان تمام بچوں کی مغفرت کی دعا کے لیے ہوا تھا جو معصوم بچے بیوقوف بن کے ڈھالے بن کے اس انسان کے کہنے پہ مارے گئے جو خود موقع دیکھ کے لال مسجد سے بھاگ گیا تھا. آخری بات, میں کسی مسلک یا مذہب پر ریپرزینٹ نہیں کرتا, میرا کوئی تعلق جنرل پرویز مشرف سے نہیں ہے, ان کے سامنے ہائی ٹریزن کیس ہے, میرا موقف ہے انہیں کورٹ جانا چاہیے, ان پہ لال مسجد کی آپریشن کا کیس بنتا ہے, میرا موقف ہے کورٹ جانا چاہیے, ایک عام انسان کے طرح کورٹ کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہونا چاہیے, جس طرح میں کھڑا ہونے کو تیار ہوں, جس طرح ہر پاکستان کا شہری کھڑا ہونے کو تیار ہے. یہ مشرف کو معاف کریں یا نہ معاف کریں, اس کا میرے کیس سے, میری جدوجہد سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ان کا آپسی ذاتی معاملہ ہوگا. میں رول آف لا کی بات کر رہا ہوں. جہاں کوئی جرنیل ہو, کوئی مذہبی رہنما ہو, کوئی دہشت گرد ہو, کوئی سیاسی رہنما ہو, کوئی عام انسان ہو, سب برابر ہونے چاہیے اور قانون کی بالادستی کی بات ہونی چاہیے. یہ کمزور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا بھی انہی کی طرح کمزور ہے, اسی لیے یہ ایجنڈے کے, یہ مسلکوں کے, یہ مذہب کے الزام لگاتے ہیں. یہاں صرف قانون کی بات ہو رہی ہے. میں ان میں سے پھر کہہ دوں کہ نہیں ہوں, جو ویسے تو اپنے آپ کو مجاہد اور غازی کہلوا دے, مگر ذرا سی پولیس سیکیورٹی سے لے لیں اور وہ کام تو ڈرتا پھرتا ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, کھلے آزاد گھومتے ہیں اس ملک کے اندر تمام تھریٹس کے باوجود, اور رول آف لا کی بالادستی کے لیے مہم چل رہی ہے اور یہ جاری رہے گی. اور میں پھر بتا دوں, خرم زکی ہو یا کوئی اور ایکٹیوسٹ ہو جو اپنی کاروائی علیحدہ کر رہے ہیں, قانونی کاروائی کر رہے ہیں, میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, کسی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے, پاکستان کے بطور شہری میں کام کر رہا ہوں. یہ لال مسجد کا کام ہے کہ لوگوں کو ایک ساتھ پلگ کرنا اور گروپ میں ظاہر کرنا. اسٹریٹ پروٹیسٹ ہوتا ہے, وہاں پہ طرح طرح کے لوگ آتے ہیں, میں ہر ایک کا ریپرزینٹیٹو نہیں ہوں. کسی چوراہے پہ اگر پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہاں پہ ہر انسان آ سکتا ہے. ہماری موومنٹ سمپل ہے, کورٹ کے سامنے ہے. اگر واقعی میں اتنے انوسنٹ ہیں تو کورٹ میں آنے سے ڈرتے کیوں ہیں؟ اور ڈیفیمیشن میں میرے خلاف مقدمہ کرے نا.
جی طارق اسد صاحب, آپ کا ریسپانس.
آزادی کی بات کرتا ہوں اور مساوات کی, برابری کی, اکوالٹی فور لا کی بات کرتا ہوں, تو آئیں میرے ساتھ. مشرف کے خلاف مقدمہ سچا مقدمہ ہے, جو لال مسجد میں اس نے قتل عام کیا وہ سچا مقدمہ ہے. آئیں میرے ساتھ. آج 3 سال مجھے ہو گئے میں مشرف کو اس رول آف لا کے سامنے میں اس کو پیش نہیں کرا سکا. وہ ناچتا ہے, گاتا ہے, محفلوں میں جاتا ہے, اپنے پروگرام ہر ہفتے میں ایک دو کرتا ہے اور بیمار بن کے وہاں بیٹھا ہے. آئیں میرے ساتھ, اس تاریخ میں میرے ساتھ آئے. اگر سچے ہیں تو پھر ہر جھوٹے کے خلاف, ہر ظالم کے خلاف کھڑے ہوں. صرف ان کے سامنے ظالم صرف لال مسجد کے خطیب ہیں اور وہ مولانا عبدالعزیز ہے. یہ اور ان کے خلاف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی تحریک چلا کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. میں ان سے صرف اتنا ان سے پوچھ لیجئے کہ میں تو کراچی جانا ہوں تو میں کئی بار سوچتا ہوں اتنا سینئر ایڈوکیٹ ہوں یار اتنا خرچہ ہو جائے کیسے لوں, اور یہ روزانہ کراچی سے یہاں ہوتے ہیں, ان کا سورس آف انکم کیا ہے, کہاں سے ان کی, اور
یہ بہت پرسنل معاملہ ہے صاحب.
میں اس کے بارے میں آپ کو ثبوت دے دوں گا کہ یہ کس طرح سے کیا کر رہے ہیں, کس کے لیے.
یہ تو آپ عدالتوں میں کیجیے گا نہیں,
ذاتی طور پہ کر رہے ہوتے تو پھر ان کے وسائل کو اتنے ہو یا بہت اتنے وسائل ذاتی وسائل ہوں گے تو وہ کر سکتے ہیں, ورنہ اپنا پروفیشن بھی چھوڑ کے کاروبار نوکری سب کچھ چھوڑ کر یہ صرف مولانا عبدالعزیز کے لیے کراچی سے یہاں آتے ہیں اور یہاں کے بیٹھ کے دھرنا ڈال دیتے ہیں.
میں بولیے بولنے دیں ان کو. جی طارق حسن صاحب,
مشرف کو اگر مانتے ہیں کہ واقعی وہ ظالم تھا, اس نے زیادتی کی تھی, تو میرے ساتھ اس مقدمے میں شامل ہو, میرے ساتھ کھڑے ہو.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ دونوں صاحبان کا. طارق حسن صاحب بہت شکریہ آپ کا,
پیش نہیں ہو رہا تین سال سے.
بہت شکریہ جبران صاحب, جبران ناصر صاحب. جی جبران صاحب,
جی کر رہے ہیں. میں ہر قسم کے آڈٹ کے لیے تیار ہوں, پاکستان کا کوئی ادارہ ہو جس کو میرا آڈٹ کرنا ہے میں سارے اکاؤنٹس پیش کر دوں گا. وہ تمام لوگ جو ذاتی حیثیت کے اندر بطور میرے دوست جو اس کاز کو سپورٹ کرتے ہیں, جہاں سے یہ کہتے ہیں کہ جی میرے ٹریولنگ کے پیسے کیسے آ رہے ہیں, یہ بات کرتے ہیں سیکریفائسز کی اور کرنے کی, اس موومنٹ کی وجہ سے, اس موومنٹ کی وجہ سے جس کی وجہ سے طالبان نے مجھے تھریٹ کیا, میں نے ایک سال باقاعدہ بے گھر گزارا ہے. میں میڈیا پہ بیٹھ کے رونے والوں میں سے نہیں ہوں کہ اپنی مفلسی رہوں اور اپنا برا حال رہوں, میں چپ کر کے صرف کاز کے لیے کام کرتا ہوں.
بہت شکریہ جی,
اور کرنا ہے یہ کورٹ میں لے کے جائیں, میں تمام فی پیش کروں گا.
بہت شکریہ طارق اسد صاحب اور جناب جبران ناصر صاحب. سامعین اب ہم ایک بریک لیں گے, جس کے بعد اپنے اگلے موضوع کی جانب جائیں گے.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جان؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
ویلکم بیک سامعین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں, آپ نے خبروں میں بھی سنا ہے کہ کوئٹہ میں ایک بم بلاسٹ ہوا ہے جس میں 8 افراد مارے گئے ہیں اور متعدد لوگ زخمی ہوئے ہیں. اس دھماکے میں ایف سی کے بھی 2 اہلکار مارے گئے ہیں, اور تحریک طالبان پاکستان نے جو کل دم جماعت ہے اس نے اس کا دعویٰ کیا ہے. یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ گزشتہ سال بلوچستان میں جو دہشت گردی کی کارروائیاں تھیں ان میں خاصی حد تک کمی واقع ہوئی تھی, اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے افہام و تفہیم کی ایک فضا قائم ہو رہی ہے اور معاملات تو ایک بہتر نہج پہ جا رہے ہیں, لیکن اس سال کے آغاز سے بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ ہو گیا ہے. ہمارے ساتھ تو بلوچستان کے ایک ممتاز تجزیہ کار جناب انور ساجدی صاحب موجود ہیں, جو صحافی بھی ہیں تجزیہ کار بھی ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں, انور ساجدی صاحب جو بتائیے کہ یہ آل آف اے سڈن یہ اضافہ ہوا ہے دہشت گردی کی کارروائیوں میں, اس کا سبب کیا ہے؟
تو آپ کو جیسے کھیل رہے ہیں, اس میں ہمیشہ دو دہشت گردی کے, ایک جو ہے جو ناردرن ایریا ہے بلوچستان کا, تو اس میں افغان سیکٹر ہوتا ہے
جی,
اس میں طالبان وغیرہ ہوتے ہیں, اور دوسرا فیکٹر جو ہے وہ بلوچ تحریک ہے جو یعنی مین لینڈ بلوچستان میں جاری ہے. اب ایسا ہے کہ یعنی 20 سال ہو گئے ہیں, کوئی 10 سال ابھی ہو گئے اس تحریک کو اور حالات کو, تو کسی بھی حکومت نے پچھلے موجودہ نے کوئی پولیٹیکل پلان نہیں بنایا. یعنی بات کرتے ہیں نیگوسیشن کا کہ ہم کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں, لیکن عملہ ان کے پاس کوئی پولیٹیکل پلان نہیں ہے, صرف ایکشن ہے کاروائی ہے. تو میرے خیال میں جواب
انور ساجدی صاحب آپ کی لائن بہت انور ساجدی صاحب آپ کی لائن آپ کی لائن بہت خراب ہے, آپ اس کو بند کیجیے, ہم آپ کو دوبارہ ڈائل کرتے ہیں. آپ کی آواز بہت بری طرح سے کٹ رہی ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا, ہم آپ کو دوبارہ ڈائل کرتے ہیں. سامعین, انور ساجدی صاحب سے ہم دوبارہ گفتگو کریں گے, ان کی لائن دوبارہ ہم ان کو لائن پر لیں گے. ہم گفتگو کر رہے ہیں بلوچستان کی صورتحال کے بارے میں, جہاں پر ایک بم دھماکے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں, اور اس دھماکے میں ایف سی کے یعنی فرنٹر کانسٹیبلی کے بھی 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور متعدد لوگ زخمی ہوئے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کیا سبب ہے کہ گزشتہ سال تک تو وہاں پر امن و امان کی فضا نظر آتی تھی, حالات بہتر ہوتے نظر آ رہے تھے, لیکن اس سال کا آغاز ہوتے ہی وہاں پر بہت زیادہ صورتحال خراب ہو گئی. جی ساجدی صاحب فرمائیے. انور ساجدی صاحب جی,
10 سال سے یہ مسئلہ جاری ہے, تو کوئی پولیٹیکل فلاح نہیں ہے, اور طاقت کا جواب طاقت سے جو دیا جائے گا تو وہ مسائل کبھی حل نہیں ہوتے, تو پولیٹیکل فلاح نہیں ہے. ایسی یعنی یہ سمے ہیں, تو اس لیے یہ تشدد میں کبھی یعنی اضافہ ہو جاتا ہے, کبھی کمی آتی ہے, اور یہ سلسلہ اسی طرح میرے خیال میں جاری رہے گا. اور کئی اور عوامل ایسے ہیں, جیسے کسی شادی رہ رہی ہے تو وہ جو ہی کام اس کو آگے بڑھے گا تو ایک دفعہ شورش زیادہ بڑھے گی میرے خیال میں.
جی,
اس کے لیے تو لوگوں کو تیار رہنا ہوگا کہ بلوچستان میں بالکل حالات نارمل نہیں ہو سکتے, اور اس میں ایک دفعہ تو اضافہ ہو سکتا ہے, شاید بعد میں گورنمنٹ کنٹرول کرے, لیکن فوری طور پر ایسا ممکن نہیں ہے.
اچھا ساجد صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ اب جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا ہے, اس جو آج دھماکہ ہوا ہے, اس کا دعویٰ کیا ہے تحریک طالبان پاکستان نے, اور تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ ضرب عزم کے بعد بڑی بری طرح سے ریٹریٹ پر ہے, بھاگ رہی ہے, فرار ہو رہی ہے, پسپائی اختیار کر رہی ہے, تو کیا اب وہ یہاں پر اپنے آپ کو ری گروپ کر رہے ہیں؟
دیکھیں جی, یہ تو سب دنیا کہتی ہے, اور امریکہ کا خود دعویٰ ہے کہ کوئٹہ شورا جو ہے یعنی کوئٹہ سٹی کوئٹہ شورا کا ہیڈکوارٹر ہے, تو ری گروپ کرنے کی تو بات نہیں ہے, بھاگے تو کبھی نہیں ہے. کتنے انہوں نے واقعات کیے, جو آرمی پبلک اسکول پشاور میں کیا, ابھی حال ہی میں کوئٹہ میں جو ہے نا وہ کوئی کو برکت میں دیا, اور بے شمار واقعات انہوں نے کیے ہیں. تو یہ تو آلریڈی منظم ہے, اس کا مطلب ہے, اور یہ ری گروپ نہیں ہو رہے ہیں, آلریڈی منظم ہے.
اچھا,
ان کو ایک اور طرح سے نمٹنا چاہیے گورنمنٹ کو, مطلب صرف دعوے کافی نہیں ہے میرے خیال میں, اس میں جو ہے ایک صحیح اسٹریٹجی ہونی چاہیے, صحیح پلان ہونا چاہیے تاکہ ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے.
اچھا,
اگر یہ مثال کے طور پر ادھر وزیرستان میں ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جنوبی وزیرستان بلوچستان سے ملتا ہے, تو یہ ادھر آ جاتے
ہیں. اچھا, ایک آخری بات مجھے یہ اور بتائیے, آپ کے جو پچھلی گورنمنٹ تھی ڈاکٹر مالک کی, اب اس کے بعد ایک نئی گورنمنٹ آئی ہے, وہاں پر یہ بھی ظاہر ہے کہ یونٹی گورنمنٹ ہے, تو کیا گورنمنٹ کی تبدیلی سے بھی کوئی فرق پڑا ہے صورتحال پر؟
نہیں, گورنمنٹ کی تبدیلی نہیں, آپ کو تو پتا ہے کہ یہ بلوچستان تو چلتا ہے ڈائریکٹ کنٹرول سے جی, مرکز کے.
جی,
تو ایک چہرہ بدلنے سے تو کیا فرق پڑتا ہے, وہ پلاننگ تو ان کی ہوتی ہے, سٹیج تو ان کی ہوتی ہے, جو طے کرتے ہیں اسی کے مطابق چلتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ایک چہرہ تبدیل ہونے سے کوئی بہتری یا اور کوئی اچھائی آئے گی.
تو آنے والے دنوں میں آپ کیا منظر نامہ دیکھتے ہیں بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کا؟
دیکھیں جی, یہ تو ہمارے جو فورسز ہیں تو بہت کوشش کر رہے ہیں
جی,
لیکن پولیٹیکل سائڈ ویک ہے نا آپ کا, کیونکہ یہ تو یک طرفہ کاروائی ہے, مطلب آپ انیشیٹو لیں, مطلب کوئی بات چیت کی کوشش کریں تاکہ جو ہے یعنی اس طرف سے تشدد میں کمی آئے نا. تو آنے والے دنوں میں حالات میں میرے خیال میں بہتری آنے کا امکان نہیں ہے, اور اسی طرح یہ حالات رہیں گے. البتہ اگر اس میں کچھ کمی آئے تو اچھی بات ہے, کیونکہ مجھے ایسا نظر نہیں آتا جی.
تو اس کے لیے آپ کو پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے آپ کے خیال میں؟
جی ہاں, اس کی ضرورت ہے, مطلب جو لوگ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, جیسے براؤن جب مکھی نے کہا تھا میں مذاکرات کروں گا تو انہوں نے مذاق کیا, آج تک تو انہوں نے مذاکرات شروع نہیں کی ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ آپ سیریس نہیں ہے نا. تو اسی طرح اور جو گروپ ہیں ان سے کم از کم بات چیت کی کوشش تو کرے گی نا, ایک ٹیبل پر تو لے آئے نا ان کو اگر وہ آنا چاہتے ہیں جو لوگ بھی.
اچھا بہت شکریہ آپ کا جناب, بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین اب وہ ہم گفتگو کریں گے, اس وقت ہمارے ساتھ تو پاکستان کے وزیر مملکت برائے نجکاری جناب محمد زبیر صاحب موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر. ہم نے دعوت دی ہے پی آئی اے کی جو ایکشن کمیٹی ہے اس کے ڈپٹی کنوینر ہیں ان کو بھی, صفدر انجم صاحب کو, لیکن ان کی لائن نہیں مل رہی ہے. زبیر صاحب میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ جو نجکاری کا مسئلہ ہے پاکستان میں, خاص طور پر اس پی آئی اے کی اسٹرائک اور اس سے ہونے والے لاسز کے بعد, کیا اس پالیسی پر حکومت کوئی نظر ثانی کر رہی ہے اپنی نجکاری کی؟
تھینک یو ویری مچ جی, مجھے آپ نے موقع دیا. دیکھیں نظر ثانی کرنے کی کوئی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے عوام کے لیے, ملازمین کے لیے, خاص طور پر پی آئی اے کے, پی آئی اے ایز اے کارپوریشن کے لیے, سب کے لیے اس میں بہتری ہے جو ہمارا پلان ہے. تو میرا خیال ہے حکومت اگر اسٹرائک کوئی کرے اور اس کو اپنا جو پالیسی انیشیٹو ہے جس میں پاکستان کی بہتری ہے اس کو واپس لے رہا, تو میرا خیال ہے پاکستان کے عوام کے لیے انصاف نہیں ہوگا. اگر پاکستان میں آپ رینڈم سیمپلنگ یا ووٹ لے کے دیکھیں کہ کتنے لوگ سپورٹ کرتے ہیں نجکاری کا پروسیس پی آئی اے کے لیے خاص طور پر, تو میرا خیال ہے واسٹ میجورٹی جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے. اور اس میں وہ بھی لوگ شامل ہیں, پرسنلی میں جانتا ہوں ہزاروں لوگوں کو جو مثال کے طور پر پاکستان تحریک انصاف کے بڑے سپورٹر ہیں, لیکن نجکاری کے معاملے میں وہ پیچھے ہٹ گئے اور آج عمران خان یہاں آئے تھے اس ایشو کو لے کے, اور ان کو جو رد عمل ملا میرا خیال ہے ان کو پتہ چل گیا کہ نجکاری کے معاملے میں بالکل, کیونکہ بات یہ ہے کہ وہ
معذرت خواہیں سامعین, ہماری لائن ڈراپ ہو گئی ہے جناب محمد زبیر صاحب کے ساتھ. جیسے ہی ان کی لائن ملتی ہے ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے. ایک مرتبہ پھر اپنے سننے والوں سے معذرت, ٹیلی فون لائن ہے آج ہمارے ساتھ تو اور ہمارے سننے والوں کے ساتھ تو بڑی زیادتی کر رہی ہیں, یا ڈراپ ہو رہی ہیں یا آواز صحیح نہیں آ رہی ہے. ایک بریک لیں گے جس کے بعد پھر گفتگو کنٹینیو کریں گے.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے, بریکنگ نیوز, ٹاپ اسٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے, لیکن سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ, میں ہوں تابندہ نے.
ویلکم بیک زبیر صاحب, میں معافی چاہتا ہوں لائن ڈراپ ہو گئی تھی آپ کی. جی
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں پی آئی اے کی جو حالت ہے اس سے تمام پاکستانی کو تشویش ہے, اور آج سے نہیں ہے بہت سالوں سے ہے, جو 20-25 سال تمام پاکستانی وہ یاد کرتے ہیں, یا جو پیدا نہیں ہوئے تھے وہ ہسٹری میں پڑھ کے یا اخبارات کے ذریعے یا معلومات کے ذریعے گلوری ڈیز اور پی آئی اے کے 60s اور 70s کے, تو ظاہر سی بات ہے سب چاہتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. اب کچھ نہ کچھ ہونے کے لیے ہمارا رستہ جو ہے اس کو بہتری کی طرف, گلوری ڈیز کو واپس لانے کے لیے ہمارا پلان جو ہے اس پر صرف ہمارا جو نقطۂ نظر ہے کہ ہم نے ایگزاسٹ کرنا چاہیے ہمیں تمام ایفرٹس بات چیت کے ذریعے, اور پورے ڈیٹیل کے ساتھ نمائندے جو ہیں پی آئی اے امپلائیز کے ان کو بیٹھ کے, بلکہ میں تو کل ان کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تھی میں نے کہا آپ بڑھ کے آگے پوچھیں کہ اچھا ہمیں بتائیں تو صحیح تفصیلات کہ کس طرح سے امپلائیز بینیفٹ کریں گے, کس طرح سے. ہم تو بلکہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جاب ریٹینشن کی بات کر رہے ہیں, ہم اس سے آگے ایک قدم جا رہے ہیں. جاب ریٹینشن تو کوئی بات ہی نہیں ہے, مین چیز ہے جاب میں گروتھ اپرچونیٹیز کیا ہیں, کہ یہ 25 سال کا نوجوان اگر کوئی جوائن کرتا ہے پی آئی اے اور آپ اس کو کہیں کہ 60 سال تک آپ یہیں بیٹھے رہیں گے تو میرا خیال ہے یہ نہیں وہ دیکھ رہا.
اچھا زبیر صاحب میرے پاس دو سوالات ہیں, وقت میرے پاس کم ہے. ایک تو یہ بتائیے کہ اس وقت کیا اسٹیٹس ہے پی آئی اے کے ساتھ مذاکرات کی, کوئی بات چیت ہو رہی ہے, بات آگے بڑھنے کا امکان ہے؟
جی کل رات ہماری بات چیت ہوئی تھی ایکشن کمیٹی کے ساتھ, میری پرسنلی بات چیت ہوئی تھی, اور اس پہ ہم نے ایک پیکج, ایک سارٹ آف آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو آفر کیا تھا, اور وہ یہ تھا کہ پہلے اسٹیج میں وہ کال آف کریں اسٹرائک اور آپریشن اسٹارٹ کریں, اور امیڈیٹلی آفٹر دیٹ ہم ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک دن, دو دن, دس دن, پندرہ دن, جتنے دن وہ کہیں گے ہم جب تک ایگزاسٹ نہیں کر لیتے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ملازمین کی خاطر آپ کو ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ہمارا پلان ہے کیا. اور اس کے بعد اگر آپ ریجیکٹ بھی کرتے تو ٹھیک ہے, آپ کی کوئی بات لاجیکل اور ہمیں بھی سمجھا دیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, اعتراضات کیا ہیں آپ کو اس پالیسی میں. سو ہمارے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں یہ مسئلہ حل ہو جائے.
ان کا رسپانس کیا تھا آپ کے پیکج کے اوپر؟
دیکھیں نا, ان کا صرف نقطہ وہ تھوڑا سا تھا کہ پہلے بات چیت کریں اور پھر ہم کال آف کریں. میں نے کہا وہ تو پھر پہلے بات چیت, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نجکاری تو ہم مانتے ہی نہیں.
اچھا,
آپ نے پہلے بات چیت اور پھر کال آف کا تو مطلب کیا بھائی؟ کال آف تو آپ بعد میں بھی کر سکتے
ہیں
اگر آپ مطمئن نہیں ہوتے.
ابھی اسٹیل میٹ ہے,
مطمئن نہیں ہو. ابھی اسٹیل میٹ نہیں, میں کہوں گا دیکھیں انہوں نے وہ ریویو کر رہے ہیں آلریڈی ود ان آر جو ہماری بات چیت ہوئی تھی. اس کے بعد پیلپا جو پائلٹ اسٹیشن ہے انہوں نے تو کال آف کر دی اسٹرائک, اور انہوں نے پلینز اڑانے کا کمٹمنٹ بھی کر دیا, پبلک بھی کر دیا اپنا ریسپانس. تو میرا خیال ہے امپروومنٹ تو ہوئی ہے اس بات چیت کے ذریعے.
اچھا, دوسرے یہ کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ آپ ایک نئی ایئر لائن لانچ کرنا چاہتے ہیں, اس میں کتنی حقیقت ہے؟
ابھی کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں,
خالی خبریں ہیں. صرف
خبریں ہیں, اب ایٹ لیسٹ میری حد تک تو, اور میری حد تک معلومات تو کچھ ہونی چاہیے تھی, لیکن میری حد تک کوئی انفارمیشن نہیں.
دوسرے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پی آئی اے کو کوڑیوں کے مول پریوٹائز کیا جا رہا ہے کسی انٹرسٹڈ پارٹی کو, اس میں کتنی حقیقت ہے؟
حقیقت ہو سکتی ہے. ہم نے کہا ہے کہ شفافیت کو ہم سب سے زیادہ اہمیت دیتے, اور اس کے لیے جب جو جوائنٹ یہ پولیٹیکل پارٹی جتنی بھی ہیں اس کی پارلیمنٹری کمیٹی بنی تھی, اس میں میں نے تو بلکہ یہ بھی آفر کیا تھا کہ ہم آپ کو ہر سٹیج پر انوالو کر لیتے. بلکہ شیخ رشید کو تو میں نے کہا تھا کہ ہم لفافے بھی آپ سے کھلوا لیں. تو یہ کہنا کہ جی وہ یہ کوڑیوں کے داموں بیچنے کا ارادہ ہے, وہ تو ظاہر سی بات ہے آپ کمپیریٹو بلڈس جو آئیں گی, ہم ظاہر ہے حکومت پاکستان کے لیے میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں پروسیڈز, اور ایک شفاف ہمارا پروسیس ہے. میرا خیال ہے اس پروسیس کو کوئی بھی دیکھتا ہے تو اس میں سے اگر کوئی ویک لنک نکال سکتا ہے کہ اس میں یہ ایکسپوجر ہے یا براڈ بیسڈ ڈیسیجن میکنگ نہیں ہے یا بہت سے لوگ انوالو ہو کے پروفیشنل انوالومنٹ نہیں ہے, تو میرا خیال ہے کہیں بھی کوئی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے, سوائے اس کے کہ جو نہ سمجھے اور وہ صرف یہ کہے کہ جی یہ تو اس میں شفافیت نہیں ہے.
اچھا, تو یہ بالکل پرائیویٹائز کرنے کا فیصلہ آپ کا فائنل ہے گورنمنٹ کا؟
بالکل فائنل ہے,
اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا جناب زبیر صاحب.
اوکے,
بے انتہا شکریہ. اور ہم اپنے سننے والوں کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ ہم نے جو ایکشن کمیٹی ہے اس کے ڈپٹی کنوینر سے ہماری بات ہوئی تھی, صفدر انجم صاحب سے, انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا لیکن وہ ٹیلی فون نہیں اٹھا رہے ہیں, اس لیے ہم معذرت خواہیں کہ ہم ان کا نقطۂ نظر پیش نہیں کر سکیں گے. اب ہم گفتگو کریں گے کچھ انٹرنیشنل موضوعات کے اوپر, ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ ہوں گے. ایک بریک لیں گے, اس بریک کے بعد پھر گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
ویلکم بیک. ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر زبیر اقبال ایک اکنامسٹ بھی ہیں اور مڈل ایسٹ انسٹیٹیوشن کا تعلق ہے, تو مشرق وسطیٰ کے امور پر بھی ان کی گہری نظر ہے, ہمارے پروگراموں میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ جو تازہ ترین خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ الیپو میں جو رشین اسٹرائک کے بعد سیرین فورسز نے, گورنمنٹ فورسز نے وہاں پر انیشیٹو لیا, اس کے نتیجے میں بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں, ترکی کی سرحد کی جانب جا رہے ہیں. یعنی اب رشینز کی وجہ سے وہاں پر جو عام سویلین پاپولیشن ہے اس کو بھاگنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے. صورتحال کس جانب جا رہی ہے؟
یہ بڑی گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہے. دیکھیے, اس کے دو تین ایشو دیکھنے والے ہیں. ایک تو یہ اہم بات یہ ہے کہ جو جنیوا میں یونائیٹڈ نیشنز بیس جو کانفرنس ہو رہی تھی وہ بالکل انایڈیکویٹ قسم کی وداؤٹ پریپریشن اس کو تیار کیا گیا تھا, جس کی وجہ سے وہاں پر کسی قسم کے کوئی کلیئر کٹ فیصلے نہیں ہونے تھے. انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ اس کانفرنس کے پس پردہ رشینز اور سیرین گورنمنٹ نے مل کر اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے اس شہر پہ اٹیک کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اب اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ ترکی سے جو ان کی لائف لائن تھی اپوزیشن کی اسے توڑ دیا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو تین لاکھ لوگ جو ریفیوجی کے طور پہ اتاکیا میں تھے, اب ان کو وہاں سے نکل کر ترکی کی طرف جانا پڑ رہا ہے. لیکن ترکی نے ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کی ہوئی ہے یورپین یونین کے ساتھ, جس کے بیسس پہ وہ سیرین ریفیوجیز کی موومنٹ جو ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. ان کو دیکھتے ہوئے اور یہ بھی دیکھتے ہوئے کہ ترکی کے اندر ابھی اسی وقت 2.7 million سیرین ریفیوجیز ہیں, تو انہوں نے ان کو روک لیا ہے اور وہ سیرین بارڈر کی دوسری طرف یعنی سیریا کے اندر ہی اب ریفیوجی کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان پناہ گزینوں کے لیے کوئی سپورٹ نہیں ہے اور کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. جہاں تک ریبلز کا معاملہ ہے وہ بڑی حد تک اب کمزور ہو گئے ہیں اور وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ سیرین گورنمنٹ اور رشین بمبارڈمنٹ کا مقابلہ کر سکے. اب اس کے دو تین اثرات ہوں گے. ایک تو خالص اثر یہ ہوگا کہ اس اپوزیشن کے جو ریبل گروپس ہیں ان میں سے کچھ گروپس اب اس گروپ سے ہٹ کے وہ IS کی طرف چلے جائیں گے.
اس کے یہ بڑا خطرناک ہوگا,
بہت خطرناک ہوگا, کیونکہ IS کی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی, کیونکہ اس کے لیے اب کوئی کاؤنٹر ویٹ نہیں رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس قسم کی پوزیشن سامنے آتی ہے اور جو سرکاری گورنمنٹ ہے اسد گورنمنٹ وہ نارتھ ویسٹرن سیریا کو اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہے, تو اس کے بعد ان کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں, کوئی انٹرسٹ نہیں کہ وہ نیگوسیشن میں شامل ہوں, کیونکہ ان کا ہمیشہ مقصد یہی تھا کہ وہ نارتھ ویسٹرن جو ایریا ہے اس کو اپنے کنٹرول میں کرنے, جہاں پر ان کی ہیجیمونک کنٹرول ابھی بھی باقی ہے. اور باقی جو علاقے ہیں وہ چونکہ ریگستانی قسم کے علاقے ہیں اور وہاں پر اتنی اکنامک امپورٹنس نہیں ہے اور پولیٹیکل امپورٹنس نہیں ہے, وہ IS کو اس میں رہنے دیں گے. اور جیسے آپ سمجھتے ہیں, آپ جانتے ہیں, IS کے خلاف تمام کے تمام دنیا کی جو فورسز ہیں ان کے خلاف ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سیریا کی جو موومنٹ ہوئی ہے, جو گورنمنٹ کی موومنٹ ہوئی ہے, وہ اب اس مقام پہ پہنچ جائے گی کہ سیریا یہ کہنے کے قابل ہوگا کہ ہماری تو پرابلم سالو ہو گئی, اب آپ IS کی پرابلم کو سالو کریں, جس کے لیے ایک یونیفائڈ پوزیشن پیدا ہو چکی ہے. تو اس کی وجہ سے خانہ جنگی اور بڑھ جائے گی.
اچھا, دوسرا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جان کیری صاحب جو ہیں امریکہ کے وزیر خارجہ, انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی آئندہ آنے والے چند دن جو ہیں شامی مذاکرات کے لحاظ سے بڑے اہم ہیں, حالانکہ مذاکرات جو ہیں وہ آلریڈی ٹوٹ چکے ہیں تقریباً,
ختم ہو گئے.
تو مطلب یہ کہ اب کیا اہمیت رہ جاتی ہے اس سلسلے میں مزید مذاکرات کی کسی توقع کی؟
دیکھیے, کیری صاحب بڑے نیک انسان ہیں اور بڑے جنہیں کہنا چاہیے اچھے دل والے انسان ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو گلوبل پالیٹکس ہوتی ہے, خاص طور پہ مڈل ایسٹ کی ریجنل پالیٹکس, اس میں اسی قسم کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں وہ کام آتی ہیں. جہاں تک مڈل ایسٹ کا تعلق ہے اور خاص طور پہ سیریا کا تعلق ہے, وہاں پر بروٹ فورس اب استعمال ہو رہی ہے. اگر آپ اس بروٹ فورس کو ٹھیک طرح استعمال نہیں کریں گے, افیکٹولی استعمال نہیں کریں گے, تو آپ ہار جائیں گے. اس کو دیکھتے ہوئے یہ جو نیگوسیشن جس کے متعلق آپ نے خود فرمایا کہ اب وہ ختم ہونے کے قابل ہیں, وہ اب ظاہر ہے کہ اب دوسرے مقام پہ نہیں پہنچیں گی. اور آج جو کل کی جو سٹیٹمنٹ ہے رشینز کی سیکیورٹی کانسل میں, اس کے بعد تو آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ وہ اب یونائیٹڈ نیشنز کی جو نیگوسیشن ہیں ان کو صرف ایک پردے کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن سلوشن استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں.
لیکن ڈاکٹر زبیر اقبال, جو ایک اس وقت سینیریو نظر آ رہا ہے, اگر آپ کو یاد ہوگا ابھی دو تین دن پہلے سعودی عرب کے ایک جنرل نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اگر چاہیں اتحادی تیار ہوں تو سعودی عرب اپنی فوجیں شام بھیجنے کے لیے تیار ہے, اور یہ بات تقریباً پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ ایرانینز وہاں آلریڈی موجود ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں. وہ اگر یہ صورتحال بنتی ہے کہ سعودیز بھی اپنی فوجیں وہاں اتار دیتے ہیں, तो क्या अब ईरानी और सऊदी फेस टू फेस नहीं होंगे वहां पर, और फिर क्या क्या रिपरकेशंस होंगे उसके?
देखिए वो तो पहले भी थे, कुछ जो रेबल फोर्सेस थी उनको सऊदी सपोर्ट कर रहे थे और वो सऊदियों के लिए इफेक्टिव किस्म की फोर्स थी। दूसरी तरफ से जो रेवोल्यूशनरी गार्ड और जो दूसरे मलेशियाज हैं जो ईरान से आए हुए हैं वो भी वहां पर हैं, और उनकी आपस में लड़ाइयां तो हो ही रही थी। जहां तक सऊदी स्टेटमेंट का ताल्लुक है, सऊदी अरेबिया में इस वक्त इतनी फोर्सेस नहीं है कि वो दो फ्रंट पे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाएं, एक तो यमन में और दूसरी सीरिया में। उनकी ये स्टेटमेंट जो है उसका बेसिक मकसद ये है कि वो अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सपोर्ट और बढ़ावा देने के लिए काबिल हैं अगर दूसरे ममालिक इस सपोर्ट को देखते हुए अपनी मिलिट्री इंटरवेंशन के लिए तैयार हो जाएं। उसमें अमेरिका भी शामिल है, उसमें यूरोपियन ममालिक भी शामिल हैं, और उसमें कुछ अहम मिडल ईस्टर्न ममालिक भी शामिल हैं। अभी तक कुछ हुआ नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, और ये एक बेसिकली आप टैक्टिकल स्टेटमेंट समझ लीजिए, इसको आप एक फंडामेंटल स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते।
अच्छा, जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, अव्वल तो ये कि ओबामा साहब की ये पॉलिसी नहीं है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड हो, दूसरे ये कि यहां पर तो ये इलेक्शन का साल है, यहां पर तो किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि इन मामलों में इस वक्त तवज्जो दे सके, तो क्या वो सिर्फ एक दिखाने का बयान था?
जी नहीं, आई थिंक देखिए बात ये है कि जहां तक फॉर एग्जांपल रिपब्लिकन का ताल्लुक है, वो नहीं बुरा मानेंगे अगर वहां बूट्स ऑन द ग्राउंड चले जाएं। उनके तो इनफैक्ट ये इंटरेस्ट में होगा, क्योंकि वो तो कहते रहे हैं कि जब तक अमेरिकन इंटरवेंशन नहीं होगी एक्टिव किस्म की, वहां पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जहां तक डेमोक्रेटिक पार्टी का ताल्लुक है, यकीनन उसके अंदर जो प्रोग्रेसिव हैं वो बिल्कुल इसमें शामिल होना नहीं चाहते। तो ऐसी कंडीशन में अगर अमेरिकन फोर्सेस जाती हैं तो उसका एक जो कैंडिडेट है हिलरी क्लिंटन, उसके पोजीशन पर असर पड़ता है। मुश्किल यह है कि जहां तक ताल्लुक है अमेरिकन इंटरवेंशन का, वो तो अब से कहना चाहिए मूड के तौर पर हो गई, वो अब वो उसकी उसकी कोई पोजीशन ऐसी नहीं रही जिसको आप एक्सपेक्ट करें कि फंडामेंटल्स में चेंजेस आ सकती हैं। अब तो बात सिर्फ ये रह जाती है कि आप अब स्ट्रेटेजिकली रशिया की हेजिमोनिक एफर्ट्स को इस तरीके से रोकते हैं, आप ग्लोबल पॉलिटिक्स और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक रिलेशंस में क्या इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं जिसके बेसिस पे रशिया जो है वो अपनी सपोर्ट सिर्फ उस मुकाम तक रखे जहां तक के उसका मकसद ये है कि नेगोशिएशंस एक बैलेंस लेवल पे हों। अब वहां बैलेंस नहीं रहा, उस बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए बेसिकली अमेरिकन को और दूसरे एलाइड जो मुल्क हैं उनको बड़ी एक्टिव किस्म की ना सिर्फ पॉलिटिक्स डिप्लोमेटिक बट ऑल्सो इकोनॉमिक मेजर्स की जरूरत होगी। याद रहे कि जो ऑयल की कीमत गिर गई है उसके बाद रशियन पोजीशन जो है वो कमजोर हो सकती है अगर एक्टिवली इस चीज को इस्तेमाल किया जाए।
अच्छा, एक आखिरी बात ये मुझे बताइए कि जब जैसा कि आपने अभी खुद भी कहा कि अब सीरिया में सूरत हाल ये है कि अपोजिशन जो है वो तकरीबन बिल्कुल डिसफंक्शनल सी होकर रह गई है, अगर अपोजिशन है तो आईएस की तरफ से है, तो क्या उस सूरत में सऊदी अरब के लिए अल्टरनेट रह जाता है कि वो अपोजिशन के जरिए एक प्रॉक्सी वार में वहां इन्वॉल्व हो सके?
ये तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, क्योंकि ये जो सऊदी पोजीशन ली गई थी और इसकी जो बैकग्राउंड है वो इस जो अभी जो प्यास को जो केओस आप देख रहे हैं जो 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 ऑफिशियल फोर्सेस के जो अटैक्स के बाद ये जो पोजीशन ली गई थी ये उस उन अटैक से पहले थी, और ये पोजीशन ली गई थी जब इन किस्म इस किस्म के अटैक की कोई उम्मीद नहीं नजर आती थी। अब क्योंकि ये अटैक्स हो गए हैं और बैलेंस ऑफ पावर बदल गया है, तो ये सोचना जरूरी होगा कि आया सऊदी पोजीशन वैसी ही रहती है या बदलती है।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुबैर इकबाल आपका, और सामने इसके साथ ही अब हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अब अपने मेज़बान कमर अब्बास जाफरी को आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر۔ واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ urduvoa.com۔